اتنے کام کی بات میں نے بتائی ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہے، ہاں دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ اگر فون ہی نہیں آئے تو اس میں کانفرنس کال پہ سنتے ہیں لوگ، ہر موبائل میں چار 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 پانچ کسی میں تین گھروں میں سنتے ہیں خواتین، یہ باس ہے ہمارے باس سیدھے کرسی پہ بیٹھ انہیں کے لیے انتظام باس کہنے سے خوشی ہوتی ہے، خوشی کا ہونا تباہی کی علامت، اگر کوئی تعریف کرے اور اس کو اپنا کمال سمجھے ہم کچھ ہو گئے کوئی چیز دل کی تباہی کی علامت، اور اگر تعریف پر خوشی تو ہو لیکن اس تعریف کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے آپ کو اس کا وہی چیزیں ہاں ٹھیک ہے پھر جس جگہ بیٹھ آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ اور پانی کی جگہ سے ادھر ہو جاؤ، بس آپ کیوں مل رہے ہیں آرام سے
بات کیے تھے،
ہاں دیکھ لیا کیا ہے مجلس کے بعد تو نہ اپنا استحقاق سمجھے کہ ہم کچھ ایسے ہیں جو ہمیں یہ نعمت دی جائے یا جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ ہماری کوئی قابلیت کی وجہ سے، یہ سب باتیں سمجھنا دل کی تباہی کے علاوہ، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ایسی تھی نہیں، یہ نعمت اللہ نے دی یا مخلوق ہماری تعریف کر رہی ہے ہمیں اچھا کہہ رہی ہے، تو دراصل ہمارے برے برے کرتوتوں کے اوپر اللہ نے اپنی ستاریت کی نورانی چادر ڈال دی، ہمارے عیبوں کو مخلوق سے چھپا دیا، ورنہ اگر ہمارے عیب کھل جائیں تو یہی مخلوق ہمیں جوتے اور پتھر مارے اور اپنے ساتھ بیٹھنے بھی نہ دے بلکہ تھوکے ہمارے، اگر یہ سوچ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بہت برا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے ہاں برا ہوتا ہے، اپنی نظر میں اچھا کیا اپنی اچھائیاں دیکھ رہا ہے میں ایسا یعنی ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے عشق مجازی جسے کہتے ہیں، عشق مجازی یہ نامحرموں کا عشق حرام عشق، اب وہ اپنے محبوب سے ملنے گیا معشوق سے اور اس کے پاس جا کر اپنے نقوش و نگار دیکھ رہا ہے، ہاں میں کیسا گورا ہوں میں کیسا خوبصورت ہوں میری ناک ایسی میرے بال ایسے کالے میرے لیے، تو وہ معشوق کیا کرے گا ایک لگائے گا ظالم تو مجھ سے عشق کرتا ہے اپنی خوبیاں دیکھ رہا ہے میرا حسن دیکھ، تو اللہ کے سامنے اللہ کیسے جمال والے ہیں، اللہ تو خالق جمال ہے، ان کے ہوتے ہم اپنی اچھائیوں کو دیکھیں ہم ایسے کیسے دیکھ سکتے ہیں جبکہ پیٹ میں ہمارے بو ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا پیٹ بالکل پاک صاف ہو ہے کہ نہیں، پیشاب بھی ہے بو بھی ہے گندی ہوا بھی ہے، ذرا سا کوئی تیز مسالہ کھا لیا پیٹ میں گوبر اور کیا نکالتے ہیں، رات کو ہم کیا کھاتے ہیں قورمہ بریانی بہت خوشبودار، صبح کیا نکالتے ہیں سبھی کو معلوم ہے کیسی آوازیں آتی ہیں، ایسی عیب ہوتے ہوئے ہم اپنے کس خوبی کو دیکھیں کون سی خوبی دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا زبردست فضل و کرم ہے، بڑی ہی کریمی ہے، بڑی ہی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا کہ دنیا میں تم کچھ کام ایسے کر لو تو تم جیسے بدبودار اور مٹی کو ہم اپنی دوستی کا تاج عطا کرنا، ایسی بے عیب ذات اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی ایسی پاک ذات. فرمایا کہ سبحان اللہ، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے تو کیا ہمارے کہنے سے اللہ پاک ہوتے ہیں؟ ساری مخلوق، کروڑہ کروڑہ مخلوق، آسمان، زمین، انسان، سورج، چاند، ستارے، سارے کے سارے مل کر اگر سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی پاکی میں اضافہ ہوگا کیا؟ نہیں، اللہ پہلے ہی پاک ہے، ان کی پاکی بیان کرنے سے تو ہم پاک ہیں. یہ ان کی صفت، وہ پاک ہیں، ان کی پاکی بیان کرنے سے تو ہم پاک ہو رہے ہیں. وہ کیا پاک، ہم ان کو کیا پاک کریں؟ نعوذ باللہ. تو ان کے ہوتے اپنی خوبیوں کو دیکھنا، تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے، اور جو شخص اپنی نظر میں برا ہوتا ہے وہ خدا کی یہاں اچھا ہوتا ہے. وہاں کیوں اچھا ہو جاتا ہے؟ برا تو برا ہی ہے، ہم تو وہی گو والے ہیں، خالی ہم نے اپنے کو برا سمجھا کہ بھئی ہم برے سے کیا مطلب ہے کہ ہم عیب دار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے ہیں، نماز میں بھی ہمارے جو ہے اس قابل نمازیں بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے ہم پیش کر سکیں، وہ اپنے کرم سے قبول فرما لیتے ہیں. لیکن ہماری اپنی کاوش کتنی بھی کر لیں لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ شکستگی، اپنے اعتراف قصور اللہ کو پسند، اعتراف قصور، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دولت ہے. اعتراف قصور وہ دولت ہے جو آسمانوں میں بھی نہیں ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، کون سا شرف؟ اعتراف قصور کا، یعنی اعتراف قصور میں قصور تو ہے نا، اس عید کے ساتھ ایک چیز لگا دی، اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی برائیوں کا، اپنے عیبوں کا اعتراف، اپنی خطاؤں کا اعتراف. انہی خطاؤں کے اندر اعتراف لگ گیا، ہم نے قبول کیا کہ ہم گناہگار ہیں. تو اس قبولیت کی، اپنی قبولیت کی وجہ سے کہ ہم نے قبول کیا، ہم اپنے کو خطاکار اور گناہگار سمجھ رہے ہیں، اس اعتراف پر اللہ نے کیا دولت عطا فرمائی بتائیے؟ اعتراف ساتھ لگ گیا. ایک آدمی گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے اور اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، لیکن اگر اس گناہگار نے اپنے ساتھ اعتراف لگا لیا، بھائی واقعی لگا لیا، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا کہ آپ بہت گناہگار ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، ہم تو بہت خطا کار ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دوں کہ بھائی نماز پڑھو، ارے یار کیا کرے، ہم تو بہت گناہگار ہیں، کیا کریں نماز پڑھو، انا للہ، بہت زبردست تکبر ہے، تکبر. ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص بظاہر تو تب متواضع ہے کہ آپ نے آپ کو بہت گناہگار سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے کہ یہ متکبر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے آگے اپنے آپ کو، یہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے. تو یہ متواضع نہیں ہے، تو متکبر ہے، یہ تو بزرگوں کی نظر ہوتی ہے. اگر ہم بھی بزرگوں کے پاس نہ جائیں اور ان کی تعلیمات سے استفادہ نہ کریں تو ہم بھی یہی کہیں کہ بھائی واہ صاحب، یہ صاحب تو بہت متواضع ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہگار کہتے ہیں. لیکن کیا کہ وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھے، تو یہ شخص متکبر ہے. تو بہرحال واقعی ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اپنی خطاؤں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ دولت آسمانوں میں بھی نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی یہ نہیں ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرشتوں کے پاس قرب عبادت ہے، یعنی عبادت کے ذریعے ان کا قرب جو ہے اللہ کا، عبادت اس کا ذریعہ، ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں. ایسے فرشتوں کی کثیر جماعت ہے جو قیام میں ہی رہتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، ایسے فرشتے ہیں جو صرف جھکے ہوئے ہیں رکوع کر رہے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جو صرف سجدے ہی میں ہیں، ایسے فرشتے ہیں کثیر جماعت کے جو صرف سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، تو یہ سارے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس مخلوق میں تھکن نہیں ہے، اللہ نے تھکن نہیں رکھی، یہ مخلوق تھکتی نہیں ہے عبادت سے، اور نورانی مخلوق ہیں، لیکن ان کے پاس ایک قرب کا ذریعہ ایک ہے، قرب عبادت، اور انسان کے پاس دو ذریعے، ایک قرب عبادت اور ایک قرب ندامت، قرب ندامت وہی اعتراف قصور، نادم ہو گیا اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا، بس جہاں اس کے آنکھیں نم ہو گئیں کہ اللہ میں نے، اور دل میں ندامت پیدا ہو گئی، اصل توبہ نام ہے دل میں ندامت، ندامت جیسے ہی پیدا ہو گئی اسی وقت یہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بڑھ گیا، سارے گناہ معاف، توبہ نام ہے دل کی ندامت، لیکن توبہ کی تین شرائط بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس نادم ہو کے پھر سو گئے، توبہ نام ہے ندامت کا، حقیقت اس کی ندامت ہے کہ دل میں ندامت کا پیدا ہو جانا، اور اگر آنسو نکل آیا تو پھر تو سبحان اللہ، آنسو نکل آئے تو یہ تو پھر بہت بڑا درجہ ہے اس آنسو کا، کہ برابر می کنت شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید، یا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گناہگار کا جو آنسو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنسو کی یہ قیمت رکھتے ہیں کہ شہیدوں کے خون کے برابر اس کا بدلہ، شہیدوں کے خون کے برابر اس کا بدلہ، اور تو انسان کے پاس دو ذریعے ہیں اللہ کے قرب، ایک قرب عبادت اور ایک قرب ندامت، تو عبادت کے ذریعے بھی یہ اللہ تک پہنچتا ہے، ساتھ ساتھ یہ ندامت اس میں پیدا ہو گئی کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا، جس مالک نے مجھے پالا، جس مالک نے مجھے حیات بخشی، جس مالک نے مجھے پالا، پال پوس کر بڑا کیا، اور مجھ کو رزق عطا فرمایا، اور مجھ کو ہزاروں مصیبتوں سے بچایا، پریشانیوں سے بچایا، اور مجھ کو عزت دی، مخلوق میں مجھے عزت دی، لوگ سلام کرتے ہیں، اور اگر میری حقیقت کھل گئی تو لوگ مجھے تھوکیں گے بھی نہیں، ساتھ بھی نہیں بیٹھنے دیں گے، کیسی ستاری ہے، تو پھر میں نے ایسے مالک کو ناراض کیا، اسی وقت جو ہے اللہ کے ہاں اس کی فوراً لاولہ ہوتی ہے، میرے مرشد فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے دربار میں یہ ندامت کے آنسو نہیں ہیں، باقی سبھی کچھ ہے خزانوں، ندامت کے آنسو دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں، تو لوگ امپورٹڈ چیز کی قدر کرتے ہیں نا، حالانکہ بعض دفعہ اپنے ملک کی چیز چائنا سے بھی اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ چائنا ہے بھائی، چلو گھر تک لے جانے تک تو میں کرے گا، گھر جا کے چاہے بھونکنا شروع کر دے، اتنا تو کام دے دے گا، بعض لوگ پاکستانی چیز کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ اچھی خاصی چیز کو بھی جو ہے اس کے بدلے چائنا کا لینا پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ دربار، اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسو امپورٹ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہیں، اور انسان میں گناہوں کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اللہ کی محبت میں وہ کچل دیتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ کچل دیتا ہے کہ بھائی میں کسی کا ہوں، میں اپنے دل کا غلام نہیں ہوں، اللہ کا غلام، تو بس اللہ کی خاطر اپنے اس برے تقاضے کو کچل دیتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ برا تقاضا، یہ برا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا وہ اس پر عمل نہیں کرتا، گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، کچل دیتا ہے اس کو کہ نہیں میں تیرا غلام نہیں، ایک بزرگ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری بات کیوں مانوں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو ایک وہاں سے غیر تربیت یافتہ گزر رہے تھے عالم، انہوں نے کہا کہ تم تو کافر ہو گئے، ایسی بات تم نے منہ سے نکالی، تو نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو کہا کہ پہلے یہ تو پوچھ لو کہ میں یہ بات کس سے کہہ رہا ہوں. کہا اچھا بتائی. کہا میں بات اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں, اپنے نفس سے یا اپنے دل سے, کہ دل میرا گناہ کا تقاضا کر رہا ہے, لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیری بات کیوں مانوں, میرا اللہ تو دوسرا ہے, تو میرا خدا نہیں ہے, میرا خدا تو اللہ ہے. تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے کھلایا پلایا, اللہ ہی میری عزت اور ذلت کے مالک ہے, جس دم چاہے مجھے رسوا کر سکتے ہیں, ان کو پوری قدرت, میرے عیوب کو کھول دیں اور مخلوق پھر مجھ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہ ہو, اور جب چاہے میرا رزق چھین سکتے ہیں, جب چاہے مجھے دے سکتے ہیں, جب چاہے مجھے بیمار کر سکتے ہیں, جب چاہے مجھے صحت دے سکتے ہیں, اور جب چاہے مجھے جو ہے میں مجھ سے اولاد بھی چھین سکتے ہیں. چھین کیا سکتے ہیں, اللہ نے دیے اللہ لے لیتے ہیں, مرضی ہے ان کی چیز ہے, ہم بھی انہیں کے ہیں. تو یہ سب بات ہے کہ جو اتنے احسانات والے مالک ہیں پھر اس کی نافرمانی کر, تو یہ ندامت پیدا ہو گئی. اور توبہ کی جو تین شرائط ہیں, یہ نہیں کہ نادم ہو کر بس اب سورن لیا کہ آواز تو قیمت بڑھ گئی کام ہو گئے, نہیں. بات یہ ہے کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت کا پیدا ہو جائے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ میں مبتلا تھے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا, اس سے الگ ہو جائے. آپ کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہیں یا گانا سن رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا گناہ کا کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی کر رہے ہیں, تو ایسی توبہ قبول نہیں. دوسری شرط کیا ہے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے. اور تیسری شرط یہ ہے جس میں تھوڑا شک و شبہ شیطان ڈال دیتا ہے, وہ بتاتا ہوں کہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لینا کہ آئندہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں. اب شیطان کان میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ ارے تم تو بہت کمزور ہو, بار بار یہی گناہ کرتے ہو, آج پکا وعدہ کر رہے ہو, معلوم ہے مجھے تم کیسے وعدہ کر رہے ہو, پھر کرو گے یہ گناہ. تو اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے کیا پیارا سا, ارے ظالم میں گناہ کرتے کرتے تھک جاؤں گا لیکن میرا مالک معاف کرتے کرتے نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ 70 بارہویں دن میں کوئی گناہ کر لے, گناہ کبیرہ کر ڈالے, ایک ہی گناہ. ہمارے مرشد دامت برکاتہ فرماتے ہیں ایک ہی گناہ, کون ہے ایسا آدمی جو دن بھر میں ایک ہی گناہ 70 بار کرتا ہوں, ہے کوئی؟ شرم آ جاتی ہے, چھوڑ دے گا. ایک دفعہ کرتا ہے, دو دفعہ کر دے, تو 70 دفعہ جو فرمایا ہے وہ تسلی اور اطمینان کے لیے ہے, تاکہ کبھی یہ شائبہ بھی پیدا نہ ہو کہ ہم نے تو اتنے 10 دفعہ کر لیا, 20 دفعہ وہی گناہ کر لیا. بلکہ 70 کا لفظ جو ہے یہ کثرت کے لیے ہے. عربی قاعدے کے مطابق جب یہ 70 کا لفظ بولا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں کہیں گے نا ہزاروں برس, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کبھی بھی, تو کتنے بھی گناہ کتنے بھی کثرت سے گناہ ہو جائے, ایک دن میں ہو جائے, تو بھی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں. اور حضرت خانوی کا یہ قول ہمارے حضرت والا خوب مزے سے سناتے ہیں کہ بارود اگرچہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو ایسے ہی توبہ کرنے سے گناہوں کے پہاڑ سب صاف ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضا گناہوں سے بھر جائے, ریت کے ذرات کی طرح. ریت کے ذرات اگر بھر جائیں کوئی اس کو گنتی کر سکتا ہے؟ وہ ریت کے ذرات کی طرح بھی اگر برابر بھی زمین سے لے کے آسمان تک ہمارے گناہوں کی اتنی کثرت ہو جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ ایک توبہ کرنے سے, ایک آہ کرنے سے, ایک آہ ہی نکل گئی بندی کی, کیا میں نے اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ آپ معاف کر دیجیے, بس وہ سب کا سب معاف. فرمایا کہ ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتنی نسبت بھی نہیں ہے کہ ایک سمندر ہے, سمندر کی بھی مقدار جو ہے لامحدود کے اس میں آتی ہے, کتنا پانی ہوتا ہے, کوئی اس کا تول نہیں، کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکتا، بے حساب پانی ہے. تو فرمایا کہ اگر 500 برس کے بعد ایک چڑیا آئے اور اس سمندر میں سے پانی پی لے، کتنا پانی ہے؟ ایک قطرہ، دو قطرہ، تین قطرہ، اس کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ سمندر کو نسبت ہو سکتی ہے اس پانی سے؟ فرمایا کہ 500 برس بعد بھی اگر ایک چڑیا آ کر پانی پی لے تو انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی زمانہ تو آئے گا، اگرچہ ہم تو نہیں ہوں گے لیکن کوئی زمانہ تو آئے گا کہ وہ سمندر کا پانی ختم ہوگا. تو فرمایا اتنی بھی نسبت ہمارے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے نہیں. ایسی دولت اللہ نے کہ توبہ کی عطا فرمائی ہے، اور ایسی دولت اعتراف قصور کی انسان کو عطا فرمائی ہے. یہ شرف ہے انسان کا، یہ شرف ہے. تو دو ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے، اپنے قرب کی ایک قرب عبادت اور ایک قرب ندامت. اور جو قرب ندامت ہے وہ قرب عبادت سے بھی بڑا عمل ہے. اور گناہوں کو چھوڑنا، یعنی جو آدمی پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اب پھر اس سے گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کرنے سے شرمائے، شرمائے نہیں کہ ہم تو پھر یہ گناہ کر دیتے ہیں. جو غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہمارے بزرگوں کے، ہمارے شیخ کے مرشد اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کے اشعار ہر طرح کے اشعار نہیں ہوتے، دنیا داروں کے اشعار نہیں ہوتے. جیسے ایک شخص نے غالب کو ایک شعر لکھا اور اپنے فخر کے طور پر یہ لکھا کہ یہ شعر میرا بیت الخلاء میں ہوا ہے، یعنی اس نے فخر کے طور پہ کہا کہ یعنی میں بیت الخلاء میں بھی ادھر ہی مگن رہتا ہوں، ایسا میں شاعر ہوں. تو غالب نے اس کو جواب لکھا، جبھی بہت بدبودار ہے. تو دنیا داروں کے شاعر شاعری جو ہے، اللہ والوں کی شاعری اس سے بالکل الگ اور پاکیزہ، اور اللہ کی محبت کے انوارات اور برکات اور نصیحتیں لیے ہوئے ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شاعری مد نظر مجھ کو نہیں، کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوں. یہ اولیاء اللہ کے جو اشعار ہوتے ہیں قرآن اور حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں، انہی کی تشریح ہوتی ہے، انہی کے مفاہیم ہوتے ہیں. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. تم کہہ رہے ہو کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تم تو امت کو مایوس کر رہے ہو تاکہ تم اور آپ، چونکہ ہم جہنمی ہو چکے ہیں. ہمارے مرشد دامت برکاتہم قطب دما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک دفعہ والا دامت برکاتہم بیان کے لیے کہیں تشریف لے گئے، بہت مجمع تھا، بیان خاصی دیر جاری رہا. اس کے بعد جب لوگ رخصت ہو گئے سلام مسافر کر کے، تو دیکھا کہ 10-12 آدمی جو ہے الگ کھڑے ہیں انتظار میں. تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنی. اچھا دیکھ، فرمایا کہ دیکھا کہ یہ عام جو لباس پتلون قمیض وغیرہ جیسے وہ ہوتا ہے دنیا داروں کا لباس، نہ داڑھی نہ کچھ. تو فرمایا اچھا بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم اتنے زمانے سے جو ہے مختلف بزرگوں کے بیانات میں، علماء کے بیانات میں ہم جاتے رہے کہ ہمیں کوئی راستہ اللہ کا مل جائے، لیکن جب بھی ہم بیان میں، جس بیان میں بھی بیٹھے تو ہم مایوس ہو کر اٹھے کہ اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم تو اب پکے جہنمی ہیں، کیونکہ ایسے تذکرے کیے گئے. میرے حضرت سے ایک شعر بھی ہے، نفرتوں کے تذکرے کب تک واعظ و واعظ دل نواز کر. نفرتوں کے تذکرے کب تک، یعنی گناہ سے تو نفرت بالکل کرنی ہے، حرام ہے گناہ سے نفرت نہ کرنا، لیکن گناہگار سے نفرت حرام. گناہگار انسان سے نفرت نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرو. نفرتوں کے تذکرے کب تک واعظ و واعظ دل نواز کرو. تم کو تو اللہ سے ملانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سے ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، امید پیدا کرنے کے لیے، ان کی رحمت کی امیدیں دلانے کے لیے تم کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، نہ کہ نفرتیں پیدا کرنے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے. تو کہا کہ ہم جتنے بیانات میں آج تک بیٹھے تو ہمیں ابھی پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم تو جہنمی ہیں، لہذا جب ہم نے سوچا کہ ہم جہنمی ہیں تو پھر ہم نیکی کر کے کریں کیا, ہم جی بھر کے گناہ کریں کہ ہم کوئی گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ہم سارے گناہ کرتے ہیں. لیکن آج آپ کا بیان سن کے ہم کو امید پیدا ہو گئی کہ ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں, ہماری نجات ہو سکتی ہے, ہم بھی جنتی بن سکتے ہیں. ایک یہ ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے, لیکن محض یہ نہیں کہ بس امید ہی رکھیں, کام بھی کریں. کام کیا کرنا ہے؟ ارے اتنا آسان کام کرنا ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ وہی کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا, بتائیے آپ بتائیے. نہ کرنا یعنی آرام سے بیٹھو مزدوری دے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں, نام نہیں لینا چاہیے, تو ماشاء اللہ بتائیے, ایسا ماشاء اللہ ہے کہ مٹھائی کھاتے کھاتے انہوں نے سالن کا لقمہ دے دیا بھی. کیسا لگے گا بھائی, بات کو سمجھ کے ماشاء اللہ کہو, سبحان اللہ کہو, تو بات کی ہے نہیں, کوئی بات نہیں. تو وہ صاحب جو ہیں جس محکمے میں کام کرتے ہیں, کہیں ہے کوئی محکمہ بس, تو ان کا موٹو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا اس محکمے کا موٹو ہے کام نہ کرو مزدوری لے لو. آئے دن چھٹی, اگر ذرا سا کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی کر لی تو ایک آف لے لو, یہ کر لو. تو ان کا موٹو ہم نے یہ رکھا ہے ان کے محکمے کا, کام نہ کرو مزدوری لے لو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنی دوستی, یعنی کسی بڑے آدمی سے دوستی ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنی دل کو تسلی ہوتی ہے. کیونکہ ہم تو اہل ظاہر ہیں نا, تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری مجسٹریٹ سے دوستی ہو گئی, اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو کام ہوگا اس کو فون کریں گے اور کام حل کرا لیں گے مسئلہ. یا مثلا کسی وزیر سے دوستی ہو گئی, اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی, ماشاء اللہ ہماری دوستی ایسے بڑے آدمی سے ہوگی. اور اوپر چلے جائیے, او ہو بھائی ہماری تو وزیر اعظم سے, کیونکہ بچپن میں ہم کھیلتے تھے اس کے ساتھ, تو آپ ہم تو اس کے ہمارا تو لنگوٹیا یار ہے, لنگوٹیا یار. تو بھائی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وزیر اعظم سے ہماری دوستی ہے, تو کتنی تسلی اور خوشی ہو. تو جس کی احکم الحاکمین سے دوستی ہو جائے, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے, اگر اللہ نہ ہوتے, ہمارے پیارے مالک نہ ہوتے, ان کے سوا کسی سے بھی دوستی فائدہ نہ دیتی, اور کوئی ایسا مالک نہیں. دیکھو اللہ کے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسا پیار فرماتے ہیں, ایک لطیفہ ہے, تفسیر نہیں ہے, ایسا پیار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے بندوں کی آہ کو شامل کیا. اللہ کھینچ کر کہو, اس میں آہ ہے کہ نہیں, ایسا پیارا مالک ہے ہمارا. یہ اللہ کے سچے خدا ہونے کی دلیل ہو. یعنی کوئی بڑا آدمی کسی فقیر بھنگی کو اندر آنے دینا پسند نہیں کرتا. کوئی بھکاری آ جائے, اگر بادشاہ کا فل ریفرنس ہو رہا ہو, استقبالیہ دیا جا رہا ہو, یہ سب ہمارے حضرت کی باتیں, کچھ کم و بیش آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں بھائی, لیکن بات یہی ہے کہ اگر بادشاہ کا کوئی استقبالیہ ہو رہا ہو زبردست, اب اس کے درمیان اگر کوئی آ کے رونا دھونا, ذرا مجھے دو روٹی دے دیں, بادشاہ کہے گا بھائی ابھی تو اس کو دور کرو, ہمارے یہاں اتنا بڑا استقبالیہ ہو رہا ہے, ہماری عزت کا سوال ہے, اس کو دور کرو, باہر رکھو. لیکن اللہ ایسے پیارے ہیں کہ اپنے گناہگار بندوں کو اپنی دوستی کی دعوت دے رہے ہیں. وہ منہ بھرے ہوئے مٹی کے پتلے ہم ہیں, خطا کار ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں تم توبہ کر لو, معافی مانگ لو, ہمارے محبوب ہو جاؤ گے. یہی نہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, بلکہ تم ہمارے محبوب ہو جاؤ گے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اور حدیث پاک میں التائب من الذنب کما لا ذنب له, کیا توبہ کرنے والا ایسا ہے اللہ کے ہاں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہم تو تاثر لینے والے لوگ ہیں, عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں, گناہ کرتے دیکھ کر کسی کی حقارت ہمارے اندر آ جاتی ہے, بہت گناہ کار ہے, یہ ایسا ہے بس. اللہ کے یہاں دوسرا ہی معاملہ ہے, ادھر توبہ کیا, ادھر ایسا پاک اور صاف ہو گیا جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اب ان کو تانا بھی نہیں دیا جائے. ہاں, یہ جو گواہ ہیں اللہ تعالیٰ گواہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں, گواہوں کو بھی مٹا دیتی، یعنی وہ عضو جس سے اس نے گناہ کیا قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ اس شخص نے یہ گناہ مجھ سے کیا، آپ کو نامحرم کو دیکھا، گندی فلم دیکھی، یا کوئی گناہ کا کام آپ سے کیا، یہ آنکھ کل بولے گی، یہ آنکھ ہماری نہیں ہے یاد رکھو، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، تو یہ اللہ کے یہاں یہی خود ہی جواب دے گی کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا، اس کے یہ کرتوت ہے، ہم سے اس نے حرام کام کیا، ایسے ہی ہاتھ سے گناہ کیا، چوری کی، یا حرام عشق کے ساتھ معشوقہ کو چھوا، تو یہ گواہی دے گا کہ اس نے معشوقہ کو چھوا، حرام کام کیا تھا، چوری کی تھی، یا کسی پہ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اسی طرح یہ پیر ہے کہ یہ ہم سے چل کے گیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، یہ ساری گواہی دیں گے آزاد، اور وہ جگہ گواہی دے گی، سب قرآن پاک میں ہے، وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ یہاں کھڑے ہو کر اس شخص نے گناہ کیا، ایسے ہی صحیفے جن میں لکھا جاتا ہے وہ گواہی دیں گے، اللہ پیش کریں گے دیکھتے رہیے یہ گناہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ نوبت ہی نہ آنے دے، ہم دنیا سے جائیں تو پاک صاف ہو کر جائیں، توبہ کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اور اپنی محبت کے عظیم الشان خزانوں سے نواز کر اللہ پھر ہمیں دنیا سے اٹھائے، تو وہ بھی گواہی دیں گے، اور فرشتے جو لکھتے ہیں پھر وہ بھی تانا دے سکتے تھے کہ تم تو بڑے گناہگار، تو اللہ فرشتوں کو بھی بلا دیں، بلا دیں گے ان کو، پھر وہ تانا بھی نہیں دے سکیں گے قیامت کے دن کہ تم نے تو ایسے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ایسے پیارے ہیں اللہ کہ اپنی مخلوق کو بھی بلا دیں گے تاکہ میری مخلوق کو کوئی تانا دینے والا بھی نہ رہے، میرے بندے کہ تم تو تھے گناہگار، معاف تو کر دیا لیکن تم تھے بڑے ہو تھے تم، مگر یہ تانا بھی اللہ نے ہٹا دیا، ان کو بلا دیں گے اللہ قیامت، ان کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ بندہ گناہ بھی کرتا، دیکھیے کیسی پیاری بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ یہ لگایا ہے آہ، اپنے بندوں کی آہ کو شامل کر دیا، اللہ کہی کھینچ کے بندوں کی آہ اس میں شامل، تو یہ آہ اور یہ ندامت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی محبوب اور مقبول ہے، ایک گلوب کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک قطرے کو، ایک استعمال کی ایک قطرے کو، یعنی ذرا سا قطرہ، جو حدیث پاک میں ہے نا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ایک آنسو آنکھ میں آ گئے مکھی کے سر کے برابر، کتنا خفیف ہوتا ہے مکھی کا سر، تو بس اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے، معاف فرما دیتے، دیکھیے کیسی بات ہے، کیسی رحمت، کیسی کریمی، تو فرمایا کہ اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک قطرے کو، ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر، ایک آدمی سبحان اللہ کر رہا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ نے بہت قدردار معاف کر دی تھی، آنکھیں نم ہو گئیں یا دو قطرے بھی بہ گئے تو بس کام بن گیا، اس تسبیح کے دانوں سے اس کا درجہ بڑھ گیا، یہ ہے اللہ کے، تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا، یہ اس شعر کی اصلاح کر دی، دنیا دار کا شعر اور ایک اللہ والوں کا شعر، اللہ سے ملانا، اللہ کی رحمت کی امید دلانا، اللہ سے جوڑنا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ کو سب سے بڑا عمل یہ محبوب ہے، یہ قول محبوب ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جوڑتا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدوار بناتا ہے اللہ کی رحمت کا، اس سے اچھا قول اللہ کو پسند نہیں، سب سے بہترین قول اللہ سے ملانا، بندوں کو ملانا، تو فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شن کو ہاتھ میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا، دیکھیے کتنی امید پیدا ہوگا یہ نشاط ہے نا، کہ ہم روئیں گے اللہ سے، نفس و شیطان کے خلاف ہم روئیں گے اللہ سے، ہاں فرمایا کہ دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، سنگ و خشت یعنی پتھر تو نہیں ہے بھائی، مٹی تو نہیں ہے، دل اللہ نے بنایا ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، کیفیات ہیں، عجیب چیز اللہ نے بنائی ہے، پاؤ ڈیڑھ پاؤ کی، لیکن دیکھیے یہ اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ فرما دے نا وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے تمہارے اندر ہی اتنی نشانیاں ہیں، تم باہر کہاں جاتے ہو، اپنے اس چھ فٹ کے جسم کو دیکھو، چلو تم چھ فٹ کے نہیں دو فٹ کے بچے کو دیکھ لو، کیا قدرت کا شاہکار ہے، کیا اس کے اندر ایک فیکٹری چل رہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے اندر مکمل ہوتی ہے، اگر چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں چھوٹا سا دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، آتریاں بھی ہیں، میدا بھی ہے، ہاتھ پیر ناخن واخن سب چیز لے کے پیدا ہوتا ہے، کتنی بڑی نشانی ہے. ایسی یہ دل بھی کتنی بڑی نشانی ہے. یہ عجیب یہ مرکز ہے خیالات. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، ادھر امریکہ کا تصور آیا، امریکہ پہنچ گیا. ادھر حرمین شریفین کا تصور آیا، وہاں پہنچ گیا، دل منور ہو گیا. اور کبھی کہیں پہنچ گیا، کبھی کچھ خیال، کبھی کچھ خیال. ابھی گناہوں کے تقاضے سے بھرا ہوا ہے، ابھی نیکیوں عبادتوں سے دل منور ہوا ہوا ہے. عجیب اللہ نے یہ چیز بنائی ہے دل، ہے نا. تو فرمایا کہ دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، ہاں روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو اللہ ہم بھی نفس و شیطان کے ستائے ہوئے. اس شعر کو بہت جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی جگہ استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ نفس و شیطان کے ہم ستائے ہوئے ہیں، کہ نفس و شیطان جگہ جگہ گناہوں کے جال لیے کھڑے ہیں. نہ محرم عورتیں، بے پردہ عورتیں، ادھر نیٹ کیسے، ادھر اسمارٹ فون، ادھر یہ گناہ، ادھر وہ گناہ، ادھر ڈبو کھیل رہے ہیں، ادھر ابو کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ جگہ جگہ گناہوں کے اور غفلت کے انبار، پرکشش انبار. ہم مانتے ہیں کہ اس میں کشش ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. لذت کو تسلیم کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ میں لذت نہیں، لیکن کیسی لذت ہے؟ مجرمانہ، خوف والی. جب گناہ انسان کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، یہی گناہ کی علامت ہے. جیسی یہ بات کٹک پیدا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، سمجھ جاؤ میں گناہ کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ یہ مانا معصیت، مانے گناہ، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت. اب لذت دوسری کیا اس کے اندر خرابی ہے کہ تھوڑی سی ہے؟ ہاں فانی ہے لذت، دو منٹ کی، چار منٹ کی لذت ہے، اس کے بعد خوف، بے چینی اور عذاب شروع. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے، کیسی بغاوت ہے، کیسی بیوقوفی ہے. اتنے بڑے مالک سے ٹکر لینا، اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کرنا، یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہے نا حماقت. بھائی چھوٹے ملکوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بڑی طاقت سے ٹکر مت لو، آپ کو پیس ڈالیں گے. تو اللہ احکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، وہ کتنی قدرت والا ہوگا. آج بادشاہت ہے وہی چھین لیتا ہے، کل نہیں رہی. بادشاہوں کی بادشاہت چھین لیتا ہے، فقیروں کو بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہے، ہے نا. تو اتنے بڑے مالک سے ٹکر لینا یعنی نافرمانی کرنا اس کی، جو فوراً کے فوراً بدلہ لینے پر قادر ہے، پورے کا پورا بدلہ، ہے نا. فدم دم علیہم ربہم بدم بہم فسواہا، نہیں وہ کیا آیت ہے، ولا یخاف عقباہا، کہ اس کو اپنی کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے بدلہ لینے میں. ایک دشمن ہے، بہت قوی ہے، مانا وہ آپ سے بدلہ لیتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں ایک گونا خوف ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھتے ہیں، جب چاہے. یہ تو اللہ کی کریمی ہے، ورنہ بدنگاہی کرے اسی وقت زمین میں دسا دیں، بینائی ختم کر دیں، بینائی چھین لیں، کیوں کیا تم نے نافرمان. اسی لمحے جو ہے اس کو اللہ سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حلم بھی ہے، حلیم ہے اللہ تعالیٰ. حلیم مانے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، تاکہ میرے بندے توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے لیے جنت رکھی ہے، انسان کے لیے جنت رکھی ہے. ایمان لے آؤ اور کچھ کام ایسے کر لو جو ہم نے بتائے ہیں. اور زیادہ ولایت دیکھو، یہ کریمی کی بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی کریمی یہ ہے کہ کام نہ کرنے پر دوستی رکھی ہے. اگر کام کرنے پر دوستی رکھتے کہ بھائی روزانہ جو ہے آپ کو چار بجے اٹھنا ہے اور بیس رکعت یا بارہ رکعت تہجد کی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد فجر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اتنا ذکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، پچاس نمازیں فرض فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، پچاس نمازیں فرض فرمائی تھیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی رحمت تھے، امت کا ایسا غم رکھتے تھے جو کسی نبی کو وہ غم نہیں دیا گیا جو آپ کو اپنی امت کا تھا. جب مجھے یوم محشر میں بڑے بڑے انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی امت کی، یا ربی امت، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. یہ غم کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم عطا ہوا کہ وہاں محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے وہ. کہ آپ کا کتنا حق ہے. ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں بس جلدی جلدی نمٹا ہے, لیکن آپ کا کتنا بڑا حق ہے کہ درود شریف کو عاشقانہ اور والہانہ پڑھنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے کس قدر قربانیاں دیں اور ہم آپ کے اوپر درود بھیجنے میں اتنی بخل بھرتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے, جرم ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی رکھی ہے کام نہ کرنے پہ. اگر اللہ تعالیٰ 50 نمازیں فرض کر دیتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا بھائی, ہے نا؟ نہ پڑھنے والے تو پھر بھی نہ پڑھتے, کیونکہ 5 نہیں پڑھ رہے تو 50 کیسے پڑھتے, 5 بھی نہیں, آپ یہ بھی احسان نہیں مان رہے کہ 45 نمازیں ہم سے ہٹا دی گئی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان 5 نمازوں پر بھی 50 کا ہی ثواب ملے. بتائیے یہ کریم نہیں ہے؟ 5 پڑھو اور 50 کا ثواب ملے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دی مفت میں, ایک دفعہ کرو اور 10 لے لو. تو پھر بھی نہ کرنے والے نہیں کرتے, تو اتنی اس سے بھی زیادہ کرم اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم کچھ کام نہ کرو. ہماری دوستی کی بنیاد جو ہے, دوستی کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ اگر کثرت نوافل پہ رکھ دیتے, کثرت ذکر و اذکار پہ رکھ دیتے, کثرت عمرہ پہ رکھ دیتے کہ بھائی جو زیادہ عمرہ کرے گا, جو عام قاعدہ ہے کہ زیادہ محنت کرو اتنے کما لو, تو اگر عام یہ رکھ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری تعجد زیادہ ہے تم اعلیٰ جنت میں چلے جاؤ, تمہاری تعجد کم ہے تم اس سے کم درجے میں جاؤ, اور تمہاری بالکل نہیں ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ تم جنت جہنم میں چلے جاؤ. مگر اللہ نے کیسا پیارا کرم کا معاملہ فرمایا کہ بھائی تم اب اگر یہ سب رکھ دیتے تو کمزور آدمی کہاں جاتا. بعض آدمی کمزور ہے پر نماز میں کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے, تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ پھر جہنم میں جاتا. یہ کیسی کریمی ہے اللہ کی کہ بھائی ہماری دوستی تمہیں جب ملے گی, بنیاد ہماری دوستی کی کیا ہے؟ کیا کہ تقوی اختیار کرو, یعنی کہ گناہ سے بچ جاؤ. پس تکن عابد الناس, حدیث پاک میں ہے اتق المحارم تکن عابد الناس, گناہوں سے حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ. عبادت گزار کا لفظ استعمال کر, عابد الناس عابد مانے سب سے زیادہ عبادت کے ساتھ. تو کام نہ کر کے بڑے عبادت گزار بنتے ہیں. جھوٹ سے بچ جاؤ, بدنگاہی سے بچ جاؤ, غیبت سے بچ جاؤ, کام نہیں کرو آرام سے رہو. اس میں دنیا کا بھی آرام اور راحت ہے, گناہوں سے بچنے میں دنیا کا بھی آرام اور راحت ہے. مگر افسوس ہے کہ ہم تھوڑی لذت کے لیے دائمی لذت کو قربان کر دیتے ہیں. یہ بیوقوفی ہے, امام کرتے ہیں دائمی لذت خود کو دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے, حیات جاویدانی دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, قرآن پاک میں ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس شخص کو جو نیک اعمال کرے گا, اب نیک اعمال کا مطلب یہی ہے کہ نیک کرے گا ساتھ میں بدی تو نہیں کرے گا, جب نیک کرے گا تو بد کو چھوڑے گا جب ہی تو نیک ہوگا نا, تو یہ تو اس میں مخفی ہے پہلے ہی موجود ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثیٰ, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اگر عورت گناہوں کو چھوڑنے میں زیادہ پرہیزگاری کرتی ہے تو مرد سے بھی آگے بڑھ جائے گی, مرد سے بڑی ولی اللہ ہو جائے گی, ایسے گزری ہیں ولی. تو من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثیٰ وهو مؤمن, مومن کی تو شرط ہے, کیونکہ جب ایمان نہیں لائے گا تو کتنے بھی خیر کے کام کر لے, فری ہسپتال کھول دے, کمبل تقسیم کر دے, دوائیاں تقسیم کر دے, لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کو ایک ذرہ بھی یعنی نجات نہیں ہے, اس کی جہنم ہی جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اور ایمان لے آیا تو ایمان کی کیا دولت ہے, کیا قیمت ہے اللہ کی یہاں ایمان لانے کی؟ دیکھو ایمان دل کا عمل ہے, دل سے اللہ کو مان لیا اور اس کے رسول کو مان لیا اور تقدیر کو مان لیا, جو ضروریات دین ہے بنیاد اس کو دل سے تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اللہ ہے میرا مالک ہے, وہ اکیلا ہے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کے امتی ہیں اور تمام انبیاء برحق ہیں, تمام ملائکہ ہیں, زمین و آسمان سب تقدیر ہے, موت کے بعد اٹھایا جائیں, یہ سب دل میں اس کے ہے, اب یہ عمل نہیں ہے, لیکن یہ دل کا تصدیق کرنا ہی ایمان ہے. اور کبھی نہ کبھی یہ شخص اگرچہ اپنے گناہوں کی خطاؤں کی سزا بھگتے گا جہنم میں, لیکن اگر توبہ کر لیا, معاف کر لیا, معاف کرا لیا مرنے سے پہلے پہلے, پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اگر گناہوں کی سزا بھگتے گا بھی جہنم میں, تو کبھی نہ کبھی یہ شخص جہنم سے نکال کر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے, ایمان کی بدولت. ایمان کی کیا قیمت ہے بتائیے؟ اور ایمان ہی نہ لانے کی ایمان ہی نہ رہے کہ کیا کیا نقصان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہمیشہ ہمیشہ. تو بہرحال یہ بات ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہم لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے, عبادت سمجھتے نہیں, کہتے یہ کیا بیٹھے ہوئے بس, نہ تسبیحات میں ہے, نہ کوئی نماز میں مشغول ہے, نہ تلاوت ہے, نہ کچھ ہے. اے حدیث پاک کی بات پر یقین کرو بھائی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, ارے تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. نہ نوافل کا تذکرہ ہے اس میں, نہ تلاوت کا ہے, نہ کوئی اور چیز کا, بس تم حرام سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. کیا مطلب کہ فرائض کو ادا نہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا, اپنے فریضے کو ادا نہ کرنا گناہ ہے, تو ایسے موٹے موٹے کاموں سے بچ جاؤ. یعنی گناہ نہ کرو, فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرو اور تمام گناہوں سے بچ جاؤ. بس تم اللہ والے ہو, بس تم عابد الناس ہو, سب سے زیادہ عبادت گزار ہو. آدمی آرام سے بیٹھا ہے, اللہ کی یاد دل میں لیے اور گناہ سے بچ رہا ہے, زبان سے رک رہا ہے اور بول نہیں بک رہا ہے, گالی نہیں دے رہا ہے, کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہے, ایسی آنکھوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کر رہا ہے, کانوں سے گانا نہیں سن رہا ہے, اور دل کے اندر گندے تقاضے اور تکبر کے خیالات اور وجوہ اور بدگمانی, یہ سب کو دل یہ سب سے دل کو اپنے صاف کیے بیٹھا ہے شیشے کی طرح آئینہ. فوائد صاحب فرماتے ہیں دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, یہ صحبت اولیاء میں جا کر اپنے دل کو بنانا ہے. دل ظاہری گناہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں, جیسے داڑھی موڑنا گناہ ہے, جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, جیسے ٹپنوں کو ٹھاکنا مردوں کے لیے گناہ ہے چلتے وقت اور کھڑے ہوتے وقت, ایسے ہی بہت سے ظاہری گناہ, چوری ہمیں نظر آ جاتی ہے اور ڈاکہ ہمیں نظر آ جاتا ہے, ظلم ہمیں نظر آ جاتا ہے, دھوکے بازی ہمیں نظر آ جاتی ہے, لیکن دل کے گندے گندے گناہ, دل کے بڑے بڑے گناہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. تو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں دل کو بنایا جاتا ہے. ظاہری گناہ بھی بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن باطنی گناہوں کو چھوڑنے کی چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے فکر پیدا نہیں ہوتی, فکر پیدا نہیں ہوتی تو کام نہیں ہوتا. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ پاکیزگی, دل کی حقیقی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. تو ایسا آدمی جو ظاہری گناہوں سے بھی بچا ہوا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچا ہوا ہے, عابد الناس ہے سب سے زیادہ. اگر کے بظاہر یہ نہ نفل میں مشغول ہے, نفل یاد رکھیے, یہ نہیں کہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے, جیسے آج کل کے جاہل پیر ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, ویسے کوئی ایسا پیر نہیں ہے. فرمایا کہ گو ہوا میں اڑتا ہو رات دن, ترک کے سنت جو کرے شیطان کی, یعنی سنت کے خلاف بھی نہیں کرتا ہو, ورنہ اگر سنت کے خلاف بھی خلاف کرتا ہے, اصرارن سنت کو چھوڑتا ہے, ترک کرتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے, تو وہ ولی اللہ ہو نہیں سکتا. کوئی ولی اللہ جان بوجھ کر اور اصرار کے ساتھ سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ سنت ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت کے راستے کو چھوڑ کر تم ولایت کے خواب دیکھتے ہو, نہیں ممکن ہی نہیں ہے. لہذا جو آدمی جس کا ظاہر اور جس کا باطن سنت کے خلاف ہے, وہ اللہ کا ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جبکہ وہ توبہ, جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور شریعت کے راستے پر آ جائے. تو بس یہ بات ہے بھائی کہ اپنے ظاہر کو بھی ہم بنائیں اور اپنے باطن کو بھی بنانے کی فکر کریں. انشاءاللہ تعالی یہ سب سے بڑی عبادت گزاری کا راستہ ہے, اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کے ہاں نجات کا باعث ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو بات اس کی بنیاد ہے ان سب چیزوں کے حصول کی وہ صحبت اہل اللہ ہے. اللہ والوں کی صحبت سے یہ سب بات حاصل ہوتی ہے, دین کا علم بھی حاصل ہوتا ہے کہ کیا کیا ہمارے محبوب حقیقی کو کیا کیا بات پسند ہے. کہ کسی بڑے آدمی سے دوستی کرنا ہوتی ہے تو اس کے چھوٹوں سے معلوم کرتے ہیں, ہے نا, کہ بھائی ان کے کیا پسندیدہ وغیرہ کیا ہے, ہدیہ دینا بھائی کیا کھاتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیا ان کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں. کوئی ہدیہ دینا ہوتا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا چیز پسند آئے گی, آپ کیونکہ پرانے رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ان کو پسند ہیں, ہے نا. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں ابھی ابھی آیا ہوں, ذرا ہم کو طریقہ بتاؤ بھائی کہ اللہ والوں سے کیسے جوڑا جاتا ہے, ان کو کیا چیزیں پسند ہیں, کیسے یہ خوش ہوتے ہیں, کن باتوں سے خوش ہو, ذرا ہمیں بھی بھائی تھوڑی رہنمائی کرو. تو ایسے ہی جب بڑے آدمی سے دوستی کرتے ہیں تو سب چیزیں معلوم کرتے ہیں. تو اولیاء اللہ اور ان کے خدام اللہ تعالیٰ کے عارف ہوتے ہیں, وہ اللہ کو پہچانتے ہیں, اور بزرگوں سے ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے, سارا سلسلہ بزرگوں کا ہے کہ بھائی اپنے محبوب حقیقی کو کیا کیا بات پسند ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا علم اور دوسرا ہو گیا عمل. تو عمل کا حوصلہ بھی صحبت اولیاء سے حاصل ہوتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. اور فرمایا کہ جو عشق کی خاصیت, جو آپ کی خاصیت, وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ دو سینہ ہے, کہ آپ گھر سے گھر کو لگتی ہے, گھر میں لوا ہوگا آپ اس گھر سے گھر میں لگ جائے. اور عشق کی خاصیت یہ ہے کہ دل سے دل میں لگ, سینے سے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے. تو اہل عشق اہل محبت کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی, جب محبت دل میں آ جائے گی تو ان کی فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گی, اور گناہوں سے بچنا, ان کی ناراضگی کی باتوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. بس ولایت مل گئی, اللہ کی دوستی مل گئی. تو یہ ہے کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ان کی نظر سے نظر ملاؤ, اللہ سے مانگو, رو گڑ گڑاؤ کہ اللہ ہمیں بھی کچھ اپنی محبت کا خزانہ دے دیجئے, بس کام بن جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے راستہ قرآن پاک میں سکھلا دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین, کہ تقوی اختیار کرو, وہی بنیاد اللہ کی دوستی کی بنیاد. ان اولیاؤہ الا المتقون, ہمارا کوئی دوست نہیں مگر کون, متقی. متقی کسی کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے, گناہ سے بچنے والا. یہ نماز میں کھڑے ہونے والے کو متقی نہیں کہتے, نوافل کی کثرت اور تلاوت کی کثرت معاون ہے ولایت میں, اور زیادہ اس کو ترقی ملتی ہے. لیکن بنیاد ولایت کی, کوئی عمارت تعمیر کرے اس میں بنیاد ہی نہیں ہے, صرف پتھر کھڑے ہوئے ہیں. وہ بنیاد کوئی بنیاد, وہ کوئی عمارت ہے, اس میں تو کوئی گھسنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ ابھی یہ بہ جائے گی. بنیاد کیا ہے ولایت کی؟ تقوی, گناہ سے بچنا. اب اس کے بعد آپ نوافل بھی پڑھیں, بقدر تحمل ذکر اذکار بھی کریں, تلاوت بھی کریں, آپ کو ترقی ہو رہی ہے, فنیشنگ بھی ہو رہی ہے, خوب عمارت خوبصورت صاف ستھری مضبوط تعمیر ہو رہی ہے. اور جس کی بنیاد ہی نہ ہو تو فنیشنگ کس کی کرو گے بھائی؟ تو بنیاد ہے اللہ کی ولایت کی تقوی, یعنی گناہ سے بچ جانا, اور اگر نہ بچ سکا, خطا ہو گئی, توبہ کر لینا, پھر متقی ہو گیا, پھر متقی ہو گیا, پاک صاف ہو گیا. بس فرمایا کہ تقوی سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسے ہر وقت باوضو رہنا. کہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ اس کو استنجا کی حاجت ہے, نہ اس کی ہوا کھلتی ہے, نہ کچھ, سب ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن کیا کہ جیسے ہی وضو جاتا رہتا ہے تو فوراً پھر وضو کر لیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں بھائی ہر وقت باوضو رہتا ہے. تو ایسی ہر وقت با تقوی رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ. توبہ جو ہے گناہوں کا وضو ہے, گناہوں سے پاک کرتا ہے. پاک کرنے والی چیز توبہ ہے. انسان کو اگر خطا ہو گئی, خطا کرتا نہیں ہے, ہو جاتی ہے. ایک ہے گٹر میں گرانا اپنے آپ کو, کون گراتا ہے گٹر میں, لیکن گر جاتا ہے. اب گر جائے تو اب کیا اسی میں پڑا رہتا ہے لت پت گندگی کے اندر؟ نہیں, چلاتا ہے, کچھ ہاتھ پیر چلاتا ہے کہ بھائی مجھے نکالو. تو ہمارا چلانا گناہوں میں پڑ جانا جو ہے, پھر ہم اب چلائیں روئیں اللہ سے, اللہ میاں رحم فرما دیجیے, اے خدائے با وفا و با عطا, رحم کن بر عمر رفتا بن جفا. اللہ اب تو بال سفید ہو رہے ہیں, اگرچہ ہم نے لگا لیا خضاب, لیکن اب تو جانتے ہیں کہ ہمارے بال سفید ہو گئے, بادل سفید ہو گئے, سمجھو بس اب کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا, رخصتی کا وقت آ گیا, اب تو سنبھل جاؤ. تو اے خدائے با وفا و با عطا, اے اللہ آپ ایسے با وفا ہیں کہ دنیا میں بھی سارے کام آپ ہی بناتے ہیں, عزت ذلت زندگی صحت سب آپ کے ہاتھ میں ہیں, سارے کام آپ ہی ہمارے کرتے ہیں, ساری نعمتیں آپ ہی عطا فرماتے ہیں. تو اور با عطا بھی ہیں کہ ہمارے کروڑوں گناہوں کے باوجود, کروڑوں نالائکیوں کے باوجود آپ ہمارے عطا ختم نہیں کرتے, ابھی تک آپ ہمیں کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, عزت بھی دے رہے ہیں, ستاری بھی فرما رہے ہیں. تو اب رحم کن بر عمر رفتہ بن جفا, اے اللہ ہم نے تو زندگی بھر ظلم ہی ظلم کیا, اے اللہ ہمارے ظلم پر اب تو رحم کیجئے, اب تو ہمیں اللہ والا بنا دیجئے, اب تو ہمیں جو ہے معاف کر دیجئے, اور اب تو ہمیں پاک کر دیجئے, اب تو ہمیں اپنا بنا لیجئے. تو رو اور گڑ گڑاؤ تو پھر وہاں سے مدد آ جائے گی. پھر آپ کو جب چلاتا ہے آدمی تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں, بھائی کیا بات ہے, دیکھا ایک آدمی گٹر میں گر گیا, اس کو کھینچ کے نکال لیتے ہیں, پھر وہ جاتا ہے دھوتا ہے کپڑے اپنے صاف واف پہن لیتا ہے, نہا دھو کر پھر پاک صاف ہو گیا. تو یہ توبہ انسان کو گناہوں سے ایک بار صاف کر دے گی، پھر متقی ہو جاؤ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والا وہ بھی متقی ہے نا. بس کتنا آسان راستہ ہے بھائی، گناہوں سے بچ جانا، دنیا کی مصیبتوں سے بھی اس میں حفاظت ہے، مشکلات سے بھی حفاظت ہے. اللہ کو راضی کر کے جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی حیات طیبہ یعنی بالغ زندگی ہو جاتی ہے، قرآن پاک کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحبت اولیاء سے کما حقہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، اور ہمارے سب دوستوں ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانان عالم کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے، اور اللہ اپنی محبت کے خزانوں سے، عظیم و شان خزانوں سے ہم سب کو نواز کر پھر اے اللہ اس دنیا سے ہمیں بلائے. اللہ پاک تو قبول فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے اتوار 7 اکتوبر 7 اکتوبر کو ہمارے مرشد قطب زماں عارف باللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ وجلہم علینا کا ڈھاکہ میں مسجد بیت الحق میں بیان ہوگا اردو میں، اس کو یہاں نشر کیا جائے گا لائیو دن کے 11 بجے. تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم لوگ وہاں حضرت فیروز صاحب کے ہاں جا کر بیان سنیں گے مسجد اختر میں 11 بجے اگلے اتوار کو. تو یہاں مجلس نہیں ہوگی بلکہ جس کو آنا ہو وہاں پر جمع ہو جائے حضرت والا کا بیان سننے کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں خواتین کا انتظام ہوتا ہے نا یہاں، یہ اقبال صاحب کے یہاں اور بھی ایک جگہ ہے نا یہاں جہاں خواتین بیان سنتے ہیں. جی یہیں تو اقبال صاحب کے یہاں جہاں حضرت فیروز صاحب دامت برکات ان کا بیان جہاں سنا جاتا ہے خواتین کا، وہیں پر آ جائیں گے. Thank you.